بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. یہ سورۃ الشورى کی 43 آیت ہے، مختصر سی ہے اور اس کا مطلب بہت واضح ہے کہ جس نے کسی کے ظلم پر، کسی کے ایذا پہنچانے پر یا کسی بھی ایسی بات پر صبر کیا اور اس کو معاف کر دیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت پسندیدہ چیز ہے. لیکن اس کا مطلب سمجھنے کے لیے، یہ 43 آیت ہے، میں 36 آیت سے ترجمہ پڑھوں گا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا، تاکہ بات سمجھ میں آ جائے پوری کہ یہ کن کے لیے کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. سو جو کچھ تم کو دیا دلایا گیا ہے وہ محض چند روزہ دنیاوی زندگی کے برتنے کے لیے. ہمیں جو دنیا میں ملتا ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ہمارے لیے چلے، اور جو ثواب اور آخرت، جو ثواب اللہ تعالیٰ نے، جو جزا آخرت میں اللہ کے ہاں ہے، وہ بدرجہ بہتر ہے اس سے جو دنیا میں ہمیں ملتا ہے، جو دنیا کی دولت ہے اس سے بدرجہ بہتر وہ اجر و ثواب ہے جو آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا ہے، اور وہ پائیدار ہے، وہ کبھی نہ ختم ہونے والا ہے. کن کے لیے؟ للذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں. اسی لیے میں بار بار عرض کرتا ہوں، سب سے زیادہ توجہ میں اپنے احباب کو، اپنے آپ کو، اپنے اہل عیال کو، سب کو کہتا ہوں، سب سے زیادہ توجہ اس وقت دینے کی اپنے ایمان کی طرف. ایمان صحیح ہو، عقائد بالکل صحیح ہو، گناہ کو گناہ سمجھتا ہوں. آج کل بہت اس میں گڑبڑ ہو گئی. للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، یعنی اپنے کام اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اپنا خیر خواہ سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو سمجھتے ہیں کہ ان سے بڑھ کر ہمارا کوئی خیر خواہ نہیں، یہ ایمانی کا حصہ ہے. توکل کرتے ہیں، اسباب پر نظر نہیں کرتے، اسباب کو اختیار کرتے ہیں لیکن نظر اللہ پہ ہوتی ہے. اگر اسباب میں کوئی اثر ہوگا اس کی وجہ سے، وہ بھی تو اللہ کے حکم سے ہوگا، تو ان کی نظر اللہ پہ ہوتی ہے، تو یہ متوکلین ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے سب فرمایا، بعض خصوصیات ان کی بتائی. کن لوگوں کی؟ ان لوگوں کی جن کے لیے آخرت بہتر ہے، آخرت میں جو جزا اللہ نے رکھی ہے وہ بہتر ہے اور پائیدار ہے، اور وہ ایمان والے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں. فرماتے ہیں، والذین یجتنبون کبائر الاثم، وہ جو کبیرہ گناہوں سے اور ان میں بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں. والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے. یہ ہے پہچان، یہ پہچان اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. میں خود اپنی اصلاح کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ بہت عام مرض ہمارے اندر ہے، اور وہ صبر نہ ہونے سے، جس کا بار بار بیان ہو رہا ہے. پھر فرماتے ہیں، تعالیٰ والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ وامرہم شورا بینہم ومما رزقناہم ينفقون، یہ وہ لوگ ہیں, ایمان والے ہیں کون, یہ وہ لوگ ہیں جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں, بہائی کی باتوں سے بچتے ہیں, غصہ آتا ہے تو معاف فرما دیتے ہیں اور اپنے رب کے حکم کو ماننے والے ہیں. والذین استجابوا لربہم, اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے والے, وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, اور نماز کے پابند ہیں, اور وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, جب کوئی بات ایسی آ جائے گی اس میں نصوص نہ ہو, جو جہاں نصوص ہیں ان سے بات صاف ہے تو اس میں تو مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی. مشورے کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں پر دینی مسئلہ نہ ہو, نصوص میں نہ موجود ہو, کوئی ایسا کام ہو جس میں ہمیں ہی اس کا فیصلہ کرنا ہے, تو اس میں وہ مشورہ کرتے ہیں. دیکھیں یہاں سے خودرائی کی جڑ بالکل کٹ گئی کہ دنیاوی امور میں بھی خودرائی نہیں ہے, مشورہ کر. تو مشورے میں بہت لوگ استخارے کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں اور استخارے کے بارے میں بڑی غلط فہمیاں بھی رکھتے ہیں. استخارہ تو ایک دعا ہے جو مسنون ہے, اور اس کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ یا اللہ اس کام میں اگر خیر ہے تو اس کو آسان کر دیجئے, برکت عطا فرما دیجئے, اور اگر اس میں شر ہے تو ہم سے اس کو دور کر دیجئے. تو یہ ہے دعا. تو اللہ تعالیٰ اگر یہ دعا قبول کر لیں گے, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا ہے, تو آپ کو اسی طرف لے جائیں گے, اسی فیصلے کی طرف لے جائیں گے جس میں خیر ہوئی. تو یہ ہے استخارہ. اب استخارہ دوسروں سے کراتے ہیں, یہ تو سنت نہیں ہے, اور استخارے سے بھی کہیں زیادہ استشارہ ہے, یعنی یہی مشورہ کرنا. اس کو نہیں, رشتہ ہونے والا ہے استخارہ کرو. ارے بھائی پہلے معلومات تو کرو, مشورہ تو کرو آپ اس میں, پھر کرو, پھر استخارہ بھی کرو. اور ان کی ایک خصوصیت یہ ہے, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہیں, اپنے اوپر بھی خرچ کرتے ہیں جائز امور میں, اور غریبوں پہ بھی, اور جہاں ضرورت ہو ان کے پاس جب ہے دوسروں کو دیتے ہیں, رشتے داروں کو صلہ رحمی کرتے ہیں. والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون, اور جو ایسے ہیں کہ جب ان پر ظلم واقع ہوتا ہے, کوئی ظلم کر دے, یہ موقع آیا جس میں بدلہ لے سکتے ہیں, تو وہ بدلہ برابر کا لیتے ہیں, یعنی زیادہ نہیں لیتے, اس کی شریعت نے اجازت دی ہے. اور برائی کا بدلہ برائی ویسی ہی ہے, جیسے کسی نے کیا ہے اگر تمہارے ساتھ تو ویسی تم اس کے ساتھ کر دو, لیکن اس میں ایک شرط لگی ہوئی. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے معنی میں شرط لگائی ہے کہ کسی نے مجھ کو تھپڑ مار دیا, ہم نے بھی اس کو تھپڑ مار دیا, ٹھیک ہے, برابر کا جائز ہے, لیکن اس وقت جب یہ عمل جائز ہو. کسی شخص نے کوئی ناجائز ایسی حرکت کر دی خدا نہ خواستہ, تو شرن جائز نہیں ہے, تو اس کا بدلہ ہم اس کے جیسا نہیں کریں گے, ہم گناہ نہیں کریں گے, یہ سمجھ لیجئے. ایک شخص نے گناہ کیا تو ہم بھی گناہ کریں گے, یہ جائز نہیں. اور پھر فرماتے ہیں تعالیٰ, جو شخص معاف کر دے, فمن عفا واصلح فاجره عند اللہ, جو شخص معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے. انہ لا یحب الظالمین, اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتے, یعنی بجائے اس کے کہ ظلم کرے بدلہ لینے میں, کیونکہ بدلہ لینے میں برابر کا بدلہ لے گا بھی تو ظلم ہو جانے کا امکان ہے, اس لیے فرمائے انہ لا یحب الظالمین, اگر تم نے بدلہ لینے میں بھی ظلم کیا تو وہ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو پسند نہیں کرتے. ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیہم من سبیل, اور جو اپنے اوپر ظلم ہو چکنے کے بعد برابر کا بدلہ لے لے, ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں. الزام انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق, الزام صرف ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ناحق دنیا میں سرکشی اور تکبر کرتے ہیں, ایسوں کے لیے اولئک لہم عذاب عظیم, ان کے لیے دردناک عذاب مقرر ہے. ظلم نہ کرے آدمی کسی صورت میں بھی ظلم, اور گھروں میں بھی یہی ہو رہا ہے, جھگڑے ہو رہے ہیں, ساس بہو کے جھگڑے, نندوس کے ساتھ جھگڑے, ایک تماشا مچا ہوا ہے, جس گھر سے دیکھے ایک شکایتی کی خبر آتی, وجہ یہ صبر نہیں. اللہ تعالیٰ نے سب کا علاج بتایا, وَلَمَن صبر, جس نے صبر کیا, وغفر, اور اس نے معاف کر دیا, ان نظر علی قدم عظم, یعنی اس کی اللہ تعالیٰ نے ہم ہمارے لیے ہمت افزائی کی ہے کہ دیکھو صبر کرو اور معاف کر دو، کہتے کہ تمہیں بدلہ دینے کا اختیار ہے، اور یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. تو یہ آیات تو خیر برکت کے لیے پڑھتی اور کچھ موضوع کے متعین کرنے کے لیے، اور کچھ ان آیات میں ایسی باتیں ہیں جو ہم سب کے لیے مفید ہیں، اس لیے اس کا ترجمہ عرض کر دیا. آج ارادہ ہے کہ ایک تو بے صبری کی دو خاص شکلوں کے بارے میں عرض کرتا ہوں، اور پھر حضور اگر وقت ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے آئینے میں صبر کو سمجھ، کیونکہ اگر انبیاء علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور اولیاء، اللہ تعالیٰ کے اولیاء جتنے گزرے ہیں، ان سب کی آپ زندگی کو دیکھیں گے تو سب سے نمایاں جو چیز ملے گی، جو ہر جگہ موجود ہو، وہ صبر ہے. تو ہم آج دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کس طرح سے ہمیں صبر کی تعلیم ہے. سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ صبر کے دو موقع، دو قسم کے موقع ہوتے ہیں. ایک تو موقع ایسا ہوتا ہے جس میں انسان کچھ کر ہی نہیں سکتا، بے بس ہے، کسی کا انتقال ہو گیا، آپ کیا کر سکتے، غم ہے. 3 دن ہوتی ہے طبعی غم کی مدت، اگر اس کو بار بار خود سوچا نہ جائے. اسی لیے 3 دن کے بعد تعزیت جو ہے اسی شہر کے رہنے والوں کے لیے منع ہے، خامخا اس کا یاد دلا کے اس کا غم تازہ کرنا. تو صبر کے بعد موقع گیا، یا کسی کا مال چلا گیا، کوئی نقصان ہو گیا، تو ان چیزوں میں جہاں انسان بالکل بے بس ہے، کچھ کر نہیں سکتا، صبر کرے. اور بعض بے بسی ایسی ہوتی ہے کہ بلا ٹل تو سکتی ہے، بلا آ گئی، جو اب ہے تو انسان بے بس، جیسے آج کل جو وبا آئی ہوئی، یہاں بھی صبر اور صبر کے ساتھ دعا، دعا ہی کر سکتے ہیں. دعا سب سے بڑھ کر تدبیر ہے ایسے موقعوں کی. تو یہ بعض موقع تو ایسے ہوتے ہیں، اور دوسرے موقع وہ ہیں جس میں انسان کچھ کر سکتا ہے اور اس کو کرنا چاہیے، یعنی جائز تدبیر کرے اور دعا بھی کرے اور توکل بھی کرے اور تقوی اختیار کرے کہ تدبیر میں کوئی گناہ نہ ہو جائے. یہ جو آیت ابھی پڑھی گئی اس میں اس موقع کا بیان ہے جس میں آپ انتقام لے سکتے ہیں. بعض جگہوں پہ انسان انتقام نہیں لے سکتا، ظلم کا سہنا پڑتا ہے، بے بسی ہے. بہت سے لوگ ہیں، بہت سی مجبور لوگ ہیں، بہت سی مجبور عورتیں ہیں، جو جن کا آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ ان کے حقوق ان کو نہیں ملتے، چاہے شوہر ظلم کرے، چاہے سسرال کے لوگ ظلم کریں، یا چاہے کوئی اور ظلم کرے. تو ایسے موقعوں پر تو وہ بدلہ لے ہی نہیں سکتے، لیکن جب بدلہ لے سکتے ہیں تو حکم یہ ہے کہ بس برابر کا بدلہ دو، جو آپ نے بھی سنا، لیکن بہتر یہ ہے کہ معاف کر دو. آج کل تو معاف ہی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اگر آپ بدلہ لیں گے تو وہ پھر پلٹ کے آئے گا، وہ بھی کچھ کرے گا مزید. اور ایک اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ کسی نے ہمارے ساتھ ظلم کیا اور ہم بدلہ نہیں لے سکتے، یا بدلہ لینے کی ہمت نہیں ہے، یا بدلہ لینے سے رک گئے، اس کی وجہ سے دل میں کینہ پیدا ہو، اب اس کے لیے بد دعا کر رہے ہیں، اس کے لیے اس کا برا چاہ رہے ہیں، موقع آئے تو انتقام بھی لے لیں، یہ کینہ ہے. یہ صبر کے بالکل خلاف. صبر تو یہ ہے کہ یہ بدلہ لے لو اسی وقت، اور ورنہ معاف کر. ہم لوگ جب طالب علم تھے، بہت کم عمری کا قصہ ہے لیکن مجھے بہت کم عمری کا قصہ یاد ہے، کہ 2 طالب علم تھے، غالباً 6ویں جماعت یا اس طرح. تو اس زمانے میں یہ اس طرح کے قلم نہیں ہوتے تھے، نہ کمپیوٹر ہوتا تھا، قلم دوات ہوتی تھی. قلم میں ایک چیز ہوتی تھی، اس کو دباتے تھے تو دوات میں جو روشنائی ہوتی تھی، دوات ایک چھوٹا سا برتن ہوتا تھا، چھوٹی سا، اس کے اندر روشنائی رکھی جاتی تھی، تو وہ روشنائی اس کے اندر آ جاتی تھی قلم میں، پھر آپ لکھتے رہیے، جب وہ روشنائی ختم ہو گئی قلم کی تو پھر بھر لیجیے اس کو اسی طرح سے. تو یہ رواج تھا. تو ہم لوگ اسکول جاتے تھے تو قلم اور دوات ساتھ ہوتا تھا، ہر لڑکے کے ساتھ قلم بھی ہے اور دوات بھی لے کے آ رہا ہے وہ. تو دو لڑکے جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے دو طالب علم, اس میں سے ایک نے دوسرے کو کہا ہاتھ لاؤ اپنا, اس نے اپنی ہتھیلی سامنے کر دی تو اس نے اپنے قلم سے اس کی ہتھیلی پر ایک قطرہ روشنائی ٹپکا دی, کیونکہ اس کو دبائیں گے نا وہ ربر اس میں ہوتا ہے, اس کو دبائیں گے تو ایک قطرہ نکل آئے گا باہر. تو اس کو بڑا برا لگا کہ میرے ہاتھ کے اوپر میرے ہاتھ پہ روشنائی ٹپکا دی. خیر تھوڑی دیر اس نے صبر کیا, پھر تھوڑی دیر بعد اس کو کہتا ہے جس نے روشنائی اس کی ایک قطرہ ٹپکائی تھی چلاؤ اپنا ہاتھ, تو اس نے اپنا ہاتھ سامنے کر دیا. وہ یہ سمجھا کہ یہ ایک قطرہ روشنائی مجھ کو بھی ٹپکائے گا تاکہ اس کا غصہ ختم ہو جائے. اس نے پیچھے ہاتھ میں دوات چھپائی ہوئی تھی ڈھکنا کھول کے, وہ اٹھا کر پوری اس کے ہاتھ پہ اڈیل دی. وہ بڑا غصہ ہوا, کہتا کہ میں نے تو تمہیں صرف ایک قطرہ روشنائی کا ڈالا تھا, یہ تم نے پوری دوات ہی ڈال دی اور دیکھو ہر طرف گندگی بھی پھیل گئی, کپڑے بھی خراب ہوں. تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا تو تم نے ایک قطرہ, اب تم اس کی نسبت نکالو. اس زمانے میں نسبت پڑ رہے تھے ریشیو, تو میں نے جو تمہارے ساتھ کیا وہ اس سے کہیں کم کیا, کیونکہ اس کا ریشیو پھر بھی صفر کا صفر کی نسبت کیا تھی ایک قطرے سے. تو بدلہ لینے میں یہ مشکل ہے. چنانچہ صحیح حدیث میں ہے کہ دو برا کہنے والے ایک دوسرے کو برا کہیں, اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں, تو سب کا بوجھ شروع کرنے والے پر ہے. شروع کرنے والا یقیناً بڑی غلطی پہ ہے, وہی غلط ہے, لیکن پھر بھی بدلہ لینے میں برابری ضروری ہے یا پھر معاف. حضرت فضائل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہیں, جن کا تذکرہ ہے یہاں کے بھی علماء حرم شریف کے خطبے میں بھی کر دیتے ہیں, ان کی باتیں سناتے ہیں. ان کا فرمان ہے, انہوں نے فرمایا کہ جب تم سے آ کر کوئی شخص کسی اور کی شکایت کرے, یعنی ایک شخص آیا اور کہہ رہا کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا, یہ بہت کثرت سے ہوتا رہتا ہے اور غیبت میں آ جاتا ہے, اور اس سے ہمیں بہت بچنا چاہیے. بہرحال فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم سے کوئی شخص کسی اور کی شکایت کرے تو اسے تلقین کرو کہ بھائی اس کو معاف کر دو. یہ اسی آیت کی بنا ہے, وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, اس کی تلقین کرتے تھے کہ بھائی معاف کر دو, معافی میں ہی بہتری ہے اور یہی پرہیزگاری کا ثبوت ہے, تقوی کا دعویٰ ہے, معاف کر دو. اگر نہ مانے اور اپنے دل کی کمزوری کا اظہار کرے مجھ سے تو چین ہی نہیں ملتا مجھ کو بغیر بدلہ لیے, تو خیر یہ کہہ دو کہ جاؤ بدلہ لے لو, لیکن اس صورت میں کہ تم اس سے بڑھ نہ جاؤ بدلہ لینے میں, اور ہم پھر بھی یہی کہیں گے کہ معاف کر دو. یہ دروازہ معافی کا وسعت والا ہے اور بدلہ لینے کا وہ راستہ تنگ ہے, واقعی بہت مشکل ہے برابر بدلہ لے لے آدمی. اور فرمایا حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے کہ سنو, معاف کر دینے والا تو آرام سے میٹھی نیند سو جاتا ہے, معاف کر دیا اس کو سکون ہو گیا, لیکن معاف نہیں کیا, بدلے کی دھن ہے, تب دن رات وہ شخص اسی میں فکر میں رہے گا, طرح طرح کی باتیں سوچے گا, پھر شیطان وساوس ڈالے گا, چنانچہ وہ پریشان. اس لیے سب سے اچھا یہ ہے کہ آدمی معاف کر دے ایسے لوگوں کو. تو یہ تو ایک بات ہوئی جو اس آیت کے بارے میں ہے. اب حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے ہماری بے صبری تو کئی طرح سے ظاہر ہو جاتی ہے اور ہمیں بہت مشق کرنی ہے کہ صبر کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی میت نصیب ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت کرتے ہیں. جہاں موقع صبر کا آئے بس یہ سوچے آدمی کہ جو ہوا اسے میرے لیے ہی حکمت و رحمت ہے, اور انا للہ و انا الیہ راجعون, پڑھے انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ اس سے کہیں بہتر چیز مل جائے گی. بے صبری کی دو علامات, دو باتیں عرض کرنی ہیں. جو بہت عام ہے, اور یہ دونوں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہیں. ایک تو یہ لکھا ہے کہ بعض لوگ بعض مسائل سے تنگ آ کر حکام وقت کو برا بلا کہتے ہیں. فرماتے ہیں حکیم الامت یہ علامت ہے بے صبری کی, یہ تدبیر نہیں. اور حدیث شریف میں اس سے ممانعت بھی آئی ہے, چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ بادشاہوں کو برا مت کہو, حکمرانوں کو برا مت کہو, ان کے قلوب میرے قبضے میں ہیں, میری اطاعت کرو, میں ان کے دلوں کو تم پر نرم کر دوں گا. یاد رکھو جو مصیبت آتی ہے سب من جانب اللہ ہوتی ہے, کوئی مصیبت انسان پہ نہیں آ سکتی مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے. جب یہ ہے تو علاج یہی ہے کہ جدھر سے مصیبت آئی ہے اسی طرف رجوع کرو, اسی سے معافی مانگو. یہ بھی ایک عام چیز ہے, جہاں کوئی گڑبڑ ہوئی وہ کام پہ تنقید شروع کر دی, بالکل غلط ہے. اس کا کیا فائدہ ہے, ہمیں اپنے کام میں لگنا چاہیے. اسی سے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک صاحب تھے ہمارے جاننے والے, وہ دوستوں میں سے, انہوں نے کہا کہ جناب وہ کراچی کی سڑک پہ گاڑی چلا رہے تھے, ایک بڑا سا گڑھا آ گیا. بس جناب انہوں نے کہا دیکھیے یہ کس قدر غلط چیز ہے, یہ حکومت اس کو ٹھیک نہیں کرتی. ارے بھائی حکومت, اب اس کو ان کو پھر خیال آیا کہ نہیں نہیں یہ میں نے کیا کہہ, جو بھی ہے اللہ کے حکم سے. بس ڈر گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پہ اعتراض کیوں کیا, بغیر اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ہو سکتا تھا ایسا؟ تو یہ اس طرح کی ایک چیز ہے جو ہمیں دماغ میں رکھنی چاہیے تاکہ ہم بے صبروں میں نہ داخل ہو جائیں. اور ایک اور دوسری چیز ہے بے صبری کی, اس کے بارے میں حکیم الامت رحمۃ اللہ نے بہت تفصیل سے مواعظ میں بیان فرمایا. فرمایا ہے کہ معمولات کا ناغہ کر دینا, اپنے ضروری کاموں کو چھوڑ دینا, یہ بے صبری, چاہے غم ہو, چاہے مصیبت ہو, چاہے کچھ بھی ہو. فرماتے ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہ مصیبت کا اثر دین پر یہ پڑتا ہے کہ معمولات میں اختلال ہو جاتا ہے, معمولات میں گڑبڑ ہوتی. جن اوقات کا انسان پابند ہے, مثلا ذکر کرتا ہے, نفلیں کرتا ہے, تلاوت قرآن وغیرہ, ہر شخص سے کچھ معمولات ہوتے ہیں, بالخصوص ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں, ہر مسلمان کے ہی ہوتے ہیں, ہر نماز کے بعد ہی کچھ معمولات, سب مسنون ہیں. مسنون معمولات کچھ فجر کے بعد کے ہیں, کچھ مغرب کے بعد کے ہیں, کچھ ہر نماز کے بعد کے ہیں, اور کچھ مزید اختیار کرتا ہے انسان اپنی اصلاح کے لیے. جب مصیبت آ جاتی ہے تو ان سب میں گڑبڑ ہو جاتی ہے, حتیٰ کہ بعض تو فرائض و واجبات کو بھی ناغا کر دیتے ہیں. اور جو دیندار کہلاتے ہیں وہ فرائض و واجبات کو تو ترک نہیں کرتے, مگر معمولات زائدہ کو وہ بھی ناغا کر دیتے ہیں. کہتے ہیں یہ تو فرض ہی نہیں ہے, فرض نہیں واجب نہیں تو ہم ابھی غم ہے ناغا کر دیتے ہیں. اور ناگوار واقعات کا اثر بہت سخت ہے, یہ جو اثر ہے, کیونکہ یہ دین کا ضرور ہے, اور مسلمان کے لیے دین دنیا سے مقدم ہے. ہمیشہ مسلمان کون ہے؟ جو دین کو ترجیح دے. ابھی ایک بچے نے مجھ سے پوچھا کہ یہ جو آج کل بیماری پھیلی ہوئی ہے کورونا کی, جس کی وجہ سے سب لوگ پریشان ہیں, یہ بیماری جو ہے یہ ہے کیا, یہ عذاب ہے کیا اللہ نے؟ تو میں نے کہا دیکھو مسلمان پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آتا, مسلمان تو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیں گے, تنبیہ ہوگی اس کی. عذاب یہ کافروں کے لیے ہے, کیونکہ کافر تو جہنم میں جا رہا ہے اور یہ مصیبت بھی سہ رہا ہے بیماری کی, اس کی وجہ سے جو نقصانات ہیں ان کو بھی سہ رہا ہے. اور مسلمان اگر ایمان والا ہے تو اگر اس کو خطرہ محسوس ہوگا بیماری کا, یا اس کو ہو جائے گی بیماری, تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگا اور گناہ چھوڑے گا سب سے پہلے. یہ علامت ہوتی ایمان کی. اب بے حسی ایسی ہے, دو چیزیں ہیں, ایک بے حسی ہے اور ایک جہالت. یعنی عجیب بات ہے کہ اس قدر دینی ذرائع بھی بہت ہیں, لیکن بہت سے لوگوں کو حرام حلال کا ہی پتہ نہیں, یا غلط سمجھ بیٹھے, الٹا سمجھ بیٹھے. تو اب بیمار ہو گئے, موت کا بھی خطرہ ہے, تو کم سے کم مسلمان تو فوراً اللہ تعالیٰ کے متوجہ ہو جائے. اس حالت میں بھی ٹیلی ویژن کھلا ہوا ہے, موسیقی چل رہی ہے, تصاویر بن رہی ہیں, کینہ دل میں رکھا ہوا ہے, غصہ کر رہے ہیں, بتائیے. تو اس کی وجہ یا تو ایمان کی کمی ہے, ایمان نہیں ہے, یا علم نہیں ہے کہ یہ سب چیزیں گناہ ہیں. اور آپ حیران نہ ہوں, عجیب بات ہے, ایک مرتبہ میں نے ایک نماز جنازہ پڑھائی ایک بزرگ کی, تو مسجد میں اس سے پہلے کسی کے موبائل سے موسیقی بجی اور کسی نے کچھ نہیں کہا. تو جب نماز جنازہ پڑھانے کے لیے مجھے کہا گیا تو میں نے مجھے ایک ذرا سا توقف کر کے میں نے کہا کہ میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا, اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگوں گا, یہاں موسیقی بجے گی اور موسیقی کی وجہ سے بجائے رحمت کے اُلٹا عذاب. تو میں نے تمام حاضرین کو کہا کہ بھائی موبائلوں کو بند کر دیں, کیونکہ رحمت کی دعا مانگی جائے گی مردے کے لیے, موسیقی حرام ہے. یہ کہا اور کہہ کے میں نے اپنا نماز پڑھا دی اور پھر جنازے کے ساتھ چلا گیا. دوسرے دن مجھے خبر دی وہاں کے لوگوں نے کہ آپ کے جانے کے بعد چیمگوئیاں شروع ہو گئی مسجد میں جنازے کے بعد. لوگ کہنے لگے کہ اچھا موسیقی حرام ہے, یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. بتائیے, مسجد ہے, آس پاس مساجد ہیں بلکہ مدارس بھی ہیں اور ان کو یہ پتہ نہیں. وجہ یہ ہے کہ یہ بے حسی کا عالم ہے, ایک انٹرنیٹ کی دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں, علماء کرام کی صحبت اختیار نہیں کرتے, بزرگوں کی صحبت اختیار نہیں کرتے, ایسی کتابیں دین کی پڑھتے تک نہیں ہیں. اور آج کل بچے بھی سب اسی طرح سے پڑھ رہے ہیں, کیا مجال جو ان کو بتایا جائے کوئی دین کی کتاب پڑھائی جائے. عجیب جانوروں والا لباس, جانوروں والی شکلیں, جانوروں والا انداز, اور جانوروں والے ٹیلی ویژن یا انٹرنیٹ کے اوپر چیزیں دیکھتے ہیں. تو ان کو علم ہی نہیں ہے, حس ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے, یہ ہو جاتا ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ضرر ہے, مسلمان کو تو دین کو مقدم رکھنا ہے, اس لیے اس کا ضرر دنیا کے ضرر سے اشد ہے. کس چیز کا؟ کہ جب موقع آیا کوئی غم کا, کوئی مصیبت کا, کوئی تکلیف کا, تو معمولات کو چھوڑ دیا. اور فرمایا کہ یہ جو چھوڑ دیتے ہیں معمولات کو, اس سے کوئی بظاہر, کیونکہ ظاہری آمدنی تو بند نہیں ہوتی, تو اس کے ضرر کا احساس بھی نہیں ہوتا. اور ایسے ضرر پر کوئی عزیز یا خیرخواہ اس کو متنبہ بھی نہیں کرتا, حتیٰ کہ مشائخ کی بھی یہ عادت ہے کہ جب ان کے کسی مرید وغیرہ پر مصیبت آتی ہے تو اس کو بس یہ تعلیم کرتے ہیں کہ بھائی شکوا شکایت نہ کرنا, رونا دھونا مت, صبر کرو, صبر کرو. یعنی یہ بس تعلیم ہوتی, اس پر نظر نہیں ہوتی کہ اس ناگوار واقعے سے جو ہوا اس کے معمولات میں خلل پڑ گیا, جن کا یہ پہلے سے پابند تھا, اور اس کی طاعات اور عبادات میں گڑبڑ ہو گئی. اور منشا اس غلطی کا یہ ہے کہ طاعات جو فرض واجب ہیں ان کو تو سمجھتے ہیں کہاں ضروری ہے, اور جو طاعات ایسی ہیں جو معمولاً ہیں, معمول کی طور سے ہیں, ان کی پابندی کو عموماً حقیقت صبر سے خارج سمجھا جاتا ہے. تو جب ایسا واقعہ ہوتا ہے تو دنیا کے کام بھی گڑبڑا جاتے ہیں, کیونکہ ایسا شخص بھی دنیا کا کام بھی نہیں کرتا. کسی کا انتقال ہو گیا ایک صاحب کے, تو اب جو ہے وہ یہ تھوڑائی ہے کہ دنیا کا کام بھی نہ کرو, دنیا کا کام بھی کرنا چاہیے جب تک کہ مجبوری نہ ہو جائے. تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مصیبت کے وقت شکوہ شکایت نہ کرے, چپ ہو جائے, تو اس کو بڑا صابر اور مستقل مزاج سمجھتے ہیں, وہ اس کے معمولات میں کیسا ہی خلل ہو گیا ہو. یہ ایک عام غلطی ہے جس پر عوام کی تو کیا خواص کی بھی نظر نہیں. اس لیے میں اس وقت اس پر متنبہ کرنا چاہتا ہوں, لوگوں کی نظر میں ناگوار واقعات کے صرف پہلے اثر پر ہے جو قلب پر واقع ہوتا ہے, اور جو اعمال میں واقع ہو گیا اس پہ نظر نہیں جاتی. اور وجہ اس کی یہ بیان فرمائی ہے کہ ملومت نے کہ جو چیزیں زوائد میں سے ہیں, مستحبات ہیں, نوافل ہیں, ان کے متعلق یہ اعتقاد جمع ہوا ہے کہ ان کے کرنے میں ثواب اور نہ کرنے میں گناہ نہیں ہے, اس لیے ان کے ناغا ہونے کو معمولی سی بات سمجھتے ہیں. لیکن فرماتے ہیں کہ ملمت کے نصوص میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو نوافل اور مستحبات ہیں یہ نفل کہ نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں. تو یہ حکم شروع کرنے سے قبل کا ہے اور شروع کے بعد ان کا حکم بدل جاتا ہے. چنانچہ ایک حکم تو عین اس عمل کے وقت ہے, مثلا دو رکعت نفل کی نیت باندھ دی, اب یہ دو رکعت نفل نفل نہیں رہی, واجب ہو گئی. شروع کرنے کے بعد مستحب کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے. نفل حج کا ارادہ کیا, اب شروع کر دیا, اب وہ واجب ہو گیا اس کا پورا کرنا. اسی طرح سے سمجھ لیں, اور یہ عام حکم ہے. اسی طرح جس مستحب کو معمول بنا لیا جائے اور کچھ عرصہ تک اس پر مواظبت کر لی جائے, یعنی اس کی پابندی کر لی جائے, اب اس کا ناغا کرنا اور پابندی کو چھوڑ دینا مکروہ ہے. اور اس کی دلیل ایک حدیث ہے بخاری شریف کی, جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اے عبداللہ, تم فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا جو رات کو نماز کے لیے اٹھا کرتا تھا, یعنی تہجد پڑھتا تھا, پھر اس نے چھوڑ دیا. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کی اس حالت پر ناگواری اور کراہت ظاہر فرمائی. معلوم یہ ہوا کہ ایک مستحب کو معمول بنا کر چھوڑ دینا مذموم اور مکروہ ہے. ملمت فرماتے ہیں کہ مداومت اگرچہ واجب نہ ہو, نفل عبادت کی مداومت, تب بھی اس کا چھوڑنا جائز نہیں. اسی طرح جب کوئی شخص تہجد یا ذکر و شغل شروع کرتا ہے تو جب تک وہ ان کا پابند رہے اس وقت تک اس کے دل میں حق تعالیٰ سے تعلق اور محبت کی ترقی ہوتی رہتی ہے. دیکھیں یہ ہے اس کا فائدہ, کہ یہ جو ہم نے معمولات اختیار کر لیے اس کا مقصد تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھے اور اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی جائے, یہ مقصد ہوتا ہے. میں جب کچھ عرصے کے قیام کے لیے سکھر گیا تھا حضرت کے پاس, ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحم اللہ, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمایا, تو حضرت نے مجھے تعلیم فرمائی ذکر اس مزاج کی اور بڑی تعداد, تو میں نے شروع کر دیا. وہ حضرت کے پاس ہی تھا, غالباً اعتکاف کا زمانہ تھا. اس میں حضرت نے یہ بھی تحریر فرمایا, جہاں یہ معمول مجھے فرمایا کہ کرو ایسا, کہ ذکر اس مزاج اتنی بار پڑھو, یہ بھی فرمایا کہ اس میں نیت رکھو از زیادہ محبت حق, کہ اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی جائے. یہی فائدہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی جاتی ہے, بڑھتی جاتی ہے. لیکن معمول بنا کے اس کو اپنی مرضی سے, اپنی مرضی سے ناغا اس کا نہ کرے. ہاں کوئی آپ کا شیخ ہی کسی وجہ سے بتائے, یا کوئی ایسی چیز ہو جو عذر ایسا ہو جو کہ جس میں ممکن ہی نہ ہو تو الگ بات ہے. تو خیر میں نے پڑھنا شروع کر دیا. پھر حضرت سے میں نے دریافت کیا کہ حضرت یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ اس میں نیت یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی جائے اس ذکر سے, تو یہ کون سی محبت بڑھے گی؟ محبت طبعی, یعنی ایک کھینچاؤ, ایک دل کشش کرے گا اس طرح کی محبت, اس کو طبعی محبت کہتے ہیں, دل کھینچ رہا ہے, مائل ہو رہا ہے, یا محبت عقل. محبت اپنی اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا کہنا مانوں گا چاہے کچھ ہو, چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, چاہے میرا نفس برا مانے, چاہے بیوی بچے برا مانے, چاہے کوئی کچھ کہے, میں تو بس اللہ میں کا کہنا مانوں گا. یہ ہے محبت عقلی. میں نے پوچھا کہ حضرت اس سے محبت طبعی بڑھے گی یا محبت عقلی بڑھے گی؟ حضرت واقعی کمال کے تھے, کوئی شک نہیں ہے. ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب بہت عجیب تھے, بہت بڑے بزرگ تھے, یعنی ان کے جیسا تو ہمیں کوئی نظر ہی نہیں آیا. تو حضرت نے جواب میں لکھا کہ اس ذکر سے محبت عقلی بڑھے گی, محبت طبعی تو غیر اختیاری ہے, اس کو بڑھانے کی کوئی تدبیر ہی نہیں. جو چیز غیر اختیاری ہے اس کو کون بڑھا سکتا ہے؟ اب یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ کچھ ذکر لے کے بیٹھے, بہت سے لوگ, کچھ لوگ اجتماعی ذکر کی کیفیت ہو گئی, اور اس میں بیٹھ گئے اور انہوں نے اللہ اللہ یا کوئی اور ذکر کیا، اس سے دل میں ایک حرکت پیدا ہوئی، ایک گرمی پیدا ہوئی، ایک کیفیت پیدا ہوئی، اس کو وہ سمجھے یہ تعلق مان اللہ، یہ تعلق مان اللہ نہیں ہے، یہ ایک کیفیت ہے. تعلق مان اللہ تو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہر حکم پہ ترجیح، اس کے لیے بڑی سے بڑی چیز آسان ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پہ عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اب کتنے لوگ ہیں دیکھیں، یہاں شادیاں ہوتی ہیں تو ان کو شادی سنت کے مطابق کرنے میں کس قدر دشواری پیش آتی ہے، وجہ ان کو یہ چیز حاصل ہوئی. اور جن لوگوں کو یہ چیز حاصل ہو گئی، حق تعالیٰ سے تعلق اور محبت، اور وہ ترقی پذیر ہے کیونکہ وہ معمولات کے پابند ہیں، ان کے لیے کوئی بات، میں نے کتنوں کو دیکھا انہوں نے اپنی گھروں میں شادیاں ہوئی، خود ان کی شادی ہوئی، ان کے بچوں کی شادی ہوئی، بالکل سنت کے مطابق کر دی. دیکھیں شادیوں میں سنت کے مطابق تو کرنا ہی چاہیے، سنت کے مطابق ولیمہ بھی کرنا چاہیے، ولیمہ تو ہے ہی سنت. ولیمے میں عورتوں کا جانا جائز نہیں، فقہ کی متعدد کتابوں میں اور متعدد فقہا نے لکھا ہوا ہے، بجتی زیور میں لکھا ہوا، حکیم الامت نے فقہی کتابوں کا حوالہ دے کے موبائل میں بتایا ہوا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی، وہ اپنی بیویوں کو بیٹیوں کو لے کے ان ولیموں میں جائے گا، سوچیے ذرا. تو یہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی وہ کسی مصلحت کی، کسی کی پرواہ نہیں کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ عمل کرے گا. اور حکم محبت کا تقاضا ہی ہے. حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. قل ان کنتم تحبون اللہ، دعویٰ کرتے ہو بس، تو محبت ہے، فتبعونی، آپ کہہ دیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، آپ ان کو کہہ دیجئے کہ تم کو یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. یہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا عاشق بن گیا، محبت ہو گئی، اور ذکر کر کے اور معمولات کر کے اللہ تعالیٰ کی محبت کو بڑھا رہا ہے، بڑھا رہا ہے، بڑھا رہا ہے، وہ کس چیز کو خاطر میں لائے گا؟ وہ تو بس ایک اللہ کے حکم کو دیکھے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھے گا. تو اگر اس کے معمولات میں خلل پڑ جائے تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص تہجد یا ذکر و شغل شروع کرتا ہے تو جب تک وہ ان کا پابند رہے اس وقت تک اس کے دل میں حق تعالیٰ سے تعلق اور محبت کی ترقی ہوتی رہتی ہے، اور جب پابندی ختم ہوئی، پابندی چھوٹ گئی، ناغا ہوا، تو پہلے اس کی طبیعت میں افسردگی اور پجمردگی پیدا ہوتی. یہ لازمی اثر ہوتا ہے کہ تعلق مان اللہ میں جہاں کمی ہوگی تو ایک افسردگی اور پجمردگی پیدا ہوگی. پھر حق تعالیٰ سے اس کو ایک قسم کی ندامت سی آتی ہے، اور وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ حق تعالیٰ کے ہاں میرا وہ رتبہ نہیں رہا ہوگا جو پابندیاں اعمال کے وقت تھا، یہاں تک کہ اسے بعض دفعہ یہ خیال ہونے لگتا ہے کہ میں مردود ہو گیا. تو پہلے خود اس کے دل میں حق تعالیٰ سے حجاب اور رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، پھر سچ مچ ادھر سے بھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی، بغض اور حجاب پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ معمولات کو چھوڑ دینا ایسی بری چیز ہے کہ اس قدر مصیبت لاتا ہے کہ تعلق مع اللہ کو ختم کر دیتا ہے، چاہے کیسی صورت حال ہو. صبر، صبر اسی وقت ہو جب بندہ اپنے معمولات پہ قائم رہے. ایک بزرگ کے یہاں ایک اللہ والے تھے، ان کی بیوی بہت بیمار تھی اور ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اب یہ نہیں بچیں گی، انتقال ہو رہا ہے. اب اس وقت شام کا وقت ہوا، اس وقت شام میں وہاں ظاہر ہے ان کے پوتے نواسے وغیرہ بھی کچھ ہوں گے، تو ان کے پڑھنے کا وقت آیا. مختلف قسم کے معمول تھے ان کی، وہ پابندی کراتے تھے بچوں سے. تو اس حالت میں بھی انہوں نے کہا کہ تم لوگ جیسے روزانہ کرتے ہو معمولات اپنے، پڑھائی اسے پڑھائی میں لگ جائے، یعنی کہ چھوڑ دیا. ہاں جہاں جس کی ضرورت ہے، جس کو ضرورت ہے وہاں عذر ہے. تو معمولات کی پابندی کو معمولی نہ سمجھا جائے. معمولات جب بھی وہ معمولات تو بہت بڑی دولت ہے، تعلق مع اللہ کا ذریعہ ہے، بشرطے کہ گناہ سے بچتے ہوئے ہو. گناہ اگر گناہ ہے تو گناہ کے ساتھ تھے. سب سے پہلی چیز تو گناہ چھوڑنے کی، رائج الوقت جتنے گناہ ہیں ان کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے. تو یہ ایک صبر، صبر ہی سے ہوتا ہے. یعنی جب ایسا وقت آئے تو یوں سوچے کہ یہ جو مشکل آ گئی ہے, کسی کی بیماری آ گئی ہے, کسی کی تکلیف آ گئی ہے, کوئی پریشانی آ گئی ہے, کسی کی موت ہو گئی ہے, کوئی خطرہ لاحق ہو گیا ہے, سوچے کہ جو بھی ہے یہ من جانب اللہ ہے, چونکہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے, من جانب اللہ ہے اور اس میں میرے لیے ہی حکمت و رحمت ہے. اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے, بار بار پڑھے, اس میں خود برکت ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے میں بڑی برکت ہے, نقصانات ختم ہو جاتے ہیں, گم ہوئی ہوئی چیز مل جاتی ہے. کتنی بار کا تجربہ ہے ان کو پڑھے. لیکن دیکھیں یہ سب چیزیں اللہ کے لیے, صبر بھی اللہ کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اور گناہ نہ ہو, گناہ نہ ہو, اس کے ساتھ تقوی بھی ہو. بغیر تقوی کے صبر کے کیا معنی ہو؟ اگر صبر کوئی شخص اس لیے کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے, تو وہ دوسرے امور گناہ کے کیوں کر رہا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے. تو جب للہیت نہیں ہوتی, پچھلی بار بھی عرض کیا تھا کہ جب للہیت نہیں ہوتی تو وہ صبر بے معنی ہے. ہر امر میں یہ ہے, جتنے بھی احکام ہیں ان سب میں للہیت ضرور ہے. دیکھیں نماز وغیرہ میں تو شروع میں ہی یہ نیت کی جاتی ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں, لیکن جو باطنی اعمال ہیں ان میں چونکہ یہ نیت ظاہر نہیں ہوتی اس لیے لوگ کرتے نہیں. لیکن ہر جگہ من تواضع للہ, جو تواضع اختیار کرے اس میں بھی دیکھیے, دیکھو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرو, یعنی اپنے آپ کو گرانا, اپنے آپ کو کم سمجھنا, اپنے آپ کو کم عقل, کم رتبے والا سمجھنا دوسرے کے سامنے, اور گرانا اپنے آپ کو اس کے سامنے. اس کے بارے میں ہے کہ من تواضع للہ, جو اللہ کے لیے کرے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے, تب تو تواضع کا اتنا بڑا درجہ ہے. اس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ افضل ترین عبادتوں میں سے ہے اور لوگ اس سے غافل ہیں. لیکن للہ کی قید ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ دیکھو تواضع, اپنے آپ کو کم سمجھنا, گرانا دوسروں کے سامنے, یہ اللہ کے لیے ہو تو اتنا بڑا درجہ ہے اس کا, لیکن اگر اللہ کے لیے نہ ہو, غیر اللہ کے لیے ہو تو گناہ ہے. درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتے ہیں. تو لیکن شرط یہ ہے کہ للہ. اس طرح سے صبر جب للہ, اللہ کے لیے کرو. کسی نے زیادتی کر دی ہے, معاف کر کے تو دیکھو, معاف کر دو, معاف کرتے چلے جاؤ, صبر کرتے چلے جاؤ. بھائی حق تعالیٰ موجود ہے نا, حق تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں کہ تم اللہ کے لیے صبر کر رہے ہو. جب تم نے اللہ کے لیے صبر کیا اور اتنا بڑا کہ اس کا اعلیٰ درجہ اختیار کیا کہ اس کو معاف کر دیا, بدلہ لینے کی طاقت تھی پھر بھی معاف کر دیا, تو اللہ تعالیٰ تمہیں کیا تنہا چھوڑ دیں گے؟ ہرگز نہیں چھوڑیں گے, کبھی ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ وہ انعامات اس کو دنیا میں بھی عطا کرتے ہیں, آخرت میں بھی عطا کریں گے. تو کر کے تو دیکھیں, لیکن شرط یہی ہے, للہ ہو صبر اور تقوی کے ساتھ ہو. یہ تمہارا صبر کیسا ہے کہ تم ٹیلی ویژن میں بیٹھے ہوئے پروگرام دیکھ رہے ہو, موسیقی سن رہے ہو, اگر ہم بڑا صبر کر رہے ہیں, کیا صبر ہے؟ غیبت ہو رہی ہے, غصہ ہو رہا ہے, اگر ہم صبر کر رہے ہیں, کہاں صبر ہوا ہے؟ صبر تو اللہ کے لیے ہوتا ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب ہوتا ہے تو پھر یہ گناہ اس کے ساتھ کیوں چل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہمارے اندر تقویٰ ہو, توکل ہو, اس کے ساتھ صبر ہو, پھر اس کے انعامات اور اس کی وجہ سے جو زندگی میں خود مٹھاس اور بہرحال تعلق ماننا تو ایسی چیز ہے کہ جو حاصل ہو جائے تو اس کا کیا کوئی بیان کر سکتا ہے. جب اس کو تعلق ماننا حاصل ہو گیا, وہ تو ایسی دولت حاصل ہو گئی جس کو زوال ہی نہیں. تمام اہل اللہ کہتے ہیں کہ اس دولت کو پھر زوال نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے, ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین اللہم آمین.